أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو آج بحمد اللہ ہم دوبارہ سے اپنے جو سلسلہ ہمارا تھا ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں, اور ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کے حوالے سے. تو تزکیہ نفس اگر آپ ریکال کر لیں بنیادی باتوں کو, کہ یعنی تزکیہ نفس جو ہے وہ کس لیے ضروری ہے. جیسے ابھی بھی میں نے وہاں پر جو ہم نے بات کی تھی پرپز آف کریشن والی, تو اس میں یعنی اس کو مجھے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس پوائنٹ کو مجھے الیبوریٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ اتنی گہرائی میں جا کے پہلی دفعہ بات کی ہے یا اتنے کینوس کو اور اس کو پھیلا کر, تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس موضوع کو یا اس بات کو سمجھنے میں دشواری آئے گی, کہ جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مقصد خلقت یعنی اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا, اس لیے کہ اسے اوت العلم بنا دے, انسان اوت العلم ہو جائے یعنی حامل علم ہو جائے. لیکن اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فوری طور پر دماغ میں یہ مطلب آ رہا ہے کہ علم سے مراد ہماری وہ علم ہے جو ہم سیکھتے ہیں یا جو ہم حاصل کرتے ہیں. یہ میں نے ہرگز بھی نہیں کہا نہ اوت العلم کا یہ مطلب ہے, اس کو انشاءاللہ اور الیبوریٹ کریں گے. لیکن اوت العلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ خدا اسے اپنا علم عطا کرے. انسان کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے. جو مین جب ہم اوت العلم کی بات یا حامل علم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے پرپز آف کریشن سے کہ آپ سب چھوڑ کے خالی کتابیں پڑھنا شروع ہو جائیں, مدرسے میں چلے جائیں, یونیورسٹی میں, یہ میں نے ہرگز نہیں کہی یہ بات. لیکن ظاہر ہے کہ اس جگہ تک پہنچنے میں دشواری ہوگی, کیونکہ یہ ایک بڑا یعنی ہمارے نارمل اس کے لحاظ سے بہت یونیک کنسیپٹ ہے. یا بعض اوقات جو اہل معرفت اس بات کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جتنا ہمیں پتہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس لیے خلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے اسرار اور اپنے رازوں سے آگاہ کرے, جو خدا نے کسی بھی اور مخلوق کے سامنے نہیں کھولے یا اوپن کیے. یہ مقصد خلقت انسان ہے. لیکن جب ہم یعنی کہ اس اگر یہ مطلب آپ کو اوت العلم کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ السلام علیکم یہ پرپز آف کریشن ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو ملائکہ مقربین سے بھی اوپر ہے. یہ وہ مقام ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مراحل طے کرنے پڑیں گے, بہت ساری منزلوں سے گزرنا پڑے گا. یہ ہرگز کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں یا خالی درس حاصل کرنا ہے اس لیے خدا نے, یہ تھوڑی بات کہی ہے میں نے کبھی بھی. السلام علیکم. تو انشاءاللہ اس پوائنٹ کو اور میں الیبوریٹ کرتا رہوں گا. تو اسی کے لیے جو مقدمات ہیں, اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا اینڈ یہاں پہ ہونا چاہیے یہ ایک اور مسئلہ ہے جو اعجاز بھائی نے پچھلی دفعہ پوچھا تھا سوال, کہ خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم خود کہاں تک پہنچیں گے, یہ دو الگ باتیں. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ اگر ایک مشین بناتے ہیں, کوئی گھر بناتے ہیں, جیسے آپ نے مدرسہ بنایا تو آپ کے دماغ میں ایک پرپز تھا نا. اگر آپ نے ایک سینٹر بنایا, ایک پرپز آپ کے دماغ میں بھی تھا کہ اسے ایسا ہونا چاہیے, لیکن وہ جیسا بن رہا ہے اس میں اثر لوگوں کا ہے, امپیکٹ لوگوں کا ہے, تو وہ ضروری نہیں کہ وہ وہی چیز بن جائے جو آپ چاہتے تھے. تو اسی طریقے سے خدا نے انسان کو اس لیے بنایا ہے, کہ اپنے علم کے اسرار انسان کو عطا کرے. اور اس کے پر بہت بہت دلائل ہیں, بہت اس پر جو ہے نا, یہ ایسی بات نہیں, اس پر بہت زیادہ دلیل و برہان موجود ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. تو بہرحال اب اس کے مقدمات ہیں, اگر اتنا بلند مقام ہے, اگر یہ اتنا بلند مقام ہے تو یوں ہی ہنستے کھیلتے باتیں کرتے تو نہیں ملے گا. ہاں یعنی وہی بات ہے نا کہ پہلے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ خدا نے کیوں پیدا کیا, ٹھیک ہے. اور جب ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا نے کیوں خلق فرمایا, تو اب ہم اگلا سوال یہ کریں گے کہ ہم ویسے کیوں کر بنے, اس مقام تک کیسے پہنچیں. کیونکہ سب سے, السلام علیکم, سب سے پہلی دقت تو یہی ہے نا کہ ہم اسی بات کو ہی نہیں سمجھ پاتے کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ٹھیک ہے. یہی سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے لیے کہ ہم مثال کے طور پر, اور اس میں جو ایک بڑا پرابلم ہے وہ ہمارے ظاہر تربیت کنندگان کی ہے, اور ہمیں مطلب زندگی کے مختلف جو بھی ہم کہہ لیں کہ جہاں سے ہم زندگی کی حقیقت کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں ان سورسز کی پرابلم ہے کہ جو ہمیں کوئی کچھ بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے, بلکہ الٹیمیٹلی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر انسانوں نے جو زندگی کا مطلب سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ ہر وہ چیز جو میری ظاہری اور مادی زندگی کو بہتر بنا دے وہی اصل میں میری زندگی کے لیے مفید ہے. کہ جیسے حیات اللہ جوادی عملی کا بھی ایک جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ روحانیت سے لے کر جسم پر قربان کرتے ہیں. یعنی ہماری لائف کا جو بنیادی پیٹرن ہے نا وہ یہ کہ ہم اگر روحانیت کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں نا تو ہدف جسم ہوتا ہے. اس میں ہدف ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے نفس کو, السلام علیکم, اپنے نفس کو ان راہوں پر بلند کریں یا اس طرف اٹھائیں. تو جی ایک درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل. تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, اگر ہمارے سامنے یہ بات روشن ہے, جیسے میں نے کہا کہ پہلے اس کی معرفت بہت مشکل ہے, اس جگہ تک پہنچنا کہ خدا نے کیوں پیدا کیا, خدا کی نظر میں میری خلقت کا کیا مقصد ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم وہ مخلوق بن جائیں کہ جسے خدا اپنی بارگاہ سے علم عطا کرے, جس کو علم فقط آگہی نہیں, اور یہ بھی ہمارے بزرگ علماء اور عرفا کا جملہ ہے کہ ایک علم ہوتا ہے کسبی علم, حصولی علم جو میں اور آپ ہر ایک حاصل کرتے ہیں, ایک علم ہوتا ہے آگہی کا علم, جب آپ کو حقیقتوں کے بارے میں آگہی اور شعور حاصل ہو جاتا ہے, اور ایک علم ہوتا ہے بارگہی علم. علم آگہی اور علم بارگہی میں بہت زیادہ فرق ہے. علم بارگہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں ہونے کی وجہ سے عالم ہوتے ہیں, نہ کہ اپنی کسی ایفرٹ کی وجہ سے, نہ کہ اپنے کسی کام یا کسب کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو وہ جو علم بارگہی ہے وہ حقیقتاً وہ ہے جو علم ائمہ انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کو حاصل ہے. تو وہ پرپز ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ذہن میں دہراتے رہیں کہ وہ مقصد خلقت ہے. کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے لیے بظاہر یہی ہے, ہمارے لیے یہی ہے, لیکن جن انسانوں کو خدا منتخب کر لیتا ہے ان کے لیے یہ رستہ نہیں ہے. اور جن کو خدا منتخب کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فقط نبی اور امام ہوں, یہ بھی ضروری نہیں. تو بہرحال یہ علم بارگہی انتخاب خدا کے بعد ہے, یعنی خدا جس کو منتخب کرتا ہے اپنی بارگاہ میں داخلے کا اذن عطا فرماتا ہے, اور پھر اس پر وہ علوم روشن ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے, اور اس کے لیے مقدمات ہیں. سب سے پہلا مقدمہ کیا آتا ہے؟ تزکیہ. کہ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. بہت قرآن، بہت جگہ قرآن کی آیتوں میں یہ کہ فلاح یافتہ ہونے کے لیے. اچھا فلاح یافتہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فلاح یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دار تکلیف اور دار آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکلے. ٹھیک ہے، فلاح یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جب اپنی ریئل لائف میں داخل ہوں تو بدبخت اور نحوست زدہ زندگی کے اثرات کو لے کے نہ داخل ہوں، یعنی میری زندگی میں منحوس اثرات شامل نہ ہوں. اور وہ نحوست کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ہماری ایٹرنل لائف کو ہمیشہ پولیوٹ کرتی رہے گی. یعنی ابھی اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ مومن اور اچھے خاصے مومنین جب دنیا سے نکلتے ہیں تو فلاح یافتہ ہو کے نکلتے ہیں، مقصد تک نہیں پہنچتے ہیں، یعنی اس مقصود تک نہیں پہنچتے ہیں جو اصل مقصود ہے. اس کے لیے ہمیں نہ معلوم برزخ میں کتنا سفر طے کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو امام علی علیہ السلام کا ایک بہت عجیب جملہ ہے کہ آخرت گھوڑ، یعنی کہ یہ دنیا جو ہے یہ گھوڑ دوڑ کا میدان ہے اور آخرت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے اور جنت آگے جانے کا مقام ہے. یعنی حقیقتاً جو وہ والا سفر جو شروع ہوگا مومنین، یعنی اہل مومنین کے لیے، صاحبان ولایت حقیقیہ کے لیے، جو اصل جرنی شروع ہوگی وہ جنت میں پہنچنے کے بعد شروع ہوگی. کہ جب خدا انہیں حقیقتاً علم بارگہی یا علم لدنی عطا فرمائے گا، جیسے ایک روایت ہے بھی جو جیسے کہتے ہیں نا غرر روایات، جو علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی مطلب جس کے اندر انتہائی گہرے مطالب بھی ہوتے ہیں اور اس کے مضامین بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، انہیں عام اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو اس میں ایک روایت میں یہ ہے کہ خدا کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جن کو خدا قیامت میں بلانے کے بعد، کال کرنے کے بعد کہے گا کہ آج میں تمہیں اپنا کن فیکون کا کی صفت عطا کرتا ہوں. اور کن فیکون جو ہے نا، اگر آپ اس کی گہرائی تک اتر سکیں تو یہ مطلب بہت امیزنگ ایک چیز ہے. کہ کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک امام علی علیہ السلام کا ہی ایک جملہ ہے کہ جس کو ہم مطلب پڑھ بھی لیتے ہیں، سر بھی دھن لیتے ہیں، لیکن مطلب مطلب کچھ نہیں پتا اس کا. اور وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ فاعل بالارادہ ہے، نہ کہ بالآلات و بالحرکات. خدا بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کے جو کام ہیں نہ وہ کسی ٹول کے ذریعے سے ہوتے ہیں، نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے ہوتے ہیں، نہ کسی حرکت کے ذریعے سے ہوتے ہیں. نہ اس میں آلات ہیں نہ حرکات ہیں، بلکہ پھر خدا کیسے کام کرتا ہے؟ فاعل بالارادہ. خدا کا جو فعل ہے وہ ارادے پر مبنی ہوتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آج آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ اب ایک جو بہت ہی لیٹسٹ فیلڈ آف ریسرچ ہے سینسری پرسپشن والی، جو روبوٹکس میں بہت زیادہ وہ ہے، یعنی اب آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اگر دماغ سے سوچتے ہیں، اور یہ معذور لوگوں کے لیے ٹیکنالوجی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ آپ اگر اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ یہ سوئچ میں بلب آن ہو جائے یا آف ہو جائے یا کوئی چیز آپ کے قریب آ جائے، دور ہو جائے، تو آپ اس کو سوچیں اور وہ سوچ کو پرسیو کرنے کے بعد وہ ایک روبوٹ کو حرکت میں لائے جو وہی کام کرے. ٹھیک ہے، تو یعنی فاعل بالارادہ، ارادے کی جو سب سے، جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ارادہ، یعنی کام کرنے کا جو بیسٹ اور ہائیسٹ پاسبل وے ہے وہ کیا ہے؟ ارادے کے ذریعے سے کام کرنا. لیکن ابھی ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے پاسبل ہوگا. تو اسی فاعل بالارادے کو قرآن کریم نے کن لفظوں میں بیان فرمایا؟ اذا اراد شیئا اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون. کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کلمہ کن جاری کرتا ہے، فَيَكُون، اور وہ ہو جاتا ہے. یہ صفت خدا کچھ انسانوں کو, کچھ کو, یعنی جو اس جگہ تک پہنچیں گے, جو اس پورے سفر کو, یعنی ہر جنتی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گا, ہر بہشتی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی منزل پر زندگی میں یہ سمجھنا مشکل کام ہے کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا, یہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اور جب آپ اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک پورا در بلکہ پوری ایک کائنات آپ کے سامنے کھلتی ہے کہ اب اس کے بعد لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقْ, کہ ہم نے تم کو کس طریقے سے بنایا ہے کہ ایک طبق سے دوسرے طبق پر تم سوار ہوتے چلے جاؤ. یعنی لیولز ہیں تمہاری لائف جو ہے, طبقات, ہم لیول کو ہی کہتے ہیں نا, طبقاتی نظام جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ لیولز ہیں سوسائٹی میں, سب ایک لیول پہ نہیں ہیں. تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقْ, کہ ہم تمہیں ایک طبق سے دوسرے طبق پر, ایک درجے سے, ایک منزل سے دوسری منزل پر سوار کراتے چلے جائیں گے. لیکن خدا تو ہمیں سوار کرا دے گا, ہم اس قابل ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہے اس سے استفادہ کر سکیں. یعنی مثال کے طور پر خدا ہمیں ملک سے ملکوت میں لے جائے گا, لیکن میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ ملکوت میں جو رزق ملنے والا ہے اس رزق سے میں استفادہ کر سکوں. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ہم صاحب معرفت ہیں تو آپ مجھے بتائیں بالکل دیانتداری سے کہ اس دنیا میں بہترین معنوی اور روحانی رزق موجود ہے یا نہیں, اپارٹ فرام کھانا پینے اور وہ سب لذتیں, ان سب کو ہٹا دیجئے, اس دنیا میں جس میں میں اور آپ موجود ہیں اس وقت اس جسم کے ساتھ, یہاں پر بہترین ہائی کوالٹی کی معنوی رزق بھی موجود ہے یا نہیں ہے, کتنا استفادہ کرتے ہیں ہم اس سے, اس دسترخوان پر کتنا بیٹھ پاتے ہیں, وہاں سے کتنی غذا اٹھا پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی حال پھر آگے بھی ہمارا ہونا ہے. یعنی کہ جب ہم اس دسترخوان ملکوت پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی, کیونکہ وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, وہ تو یہاں سے ڈیولپ کرنی ہے. اگر یہاں پر ہم نے وہ کیپیبلٹی حاصل کر لی تو وہاں پر اچھے طریقے سے رزق اٹھانے کے قابل ہوں گے یا اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوں گے, ورنہ وہاں بھی جا کے ہم یہی میں ہی پھنسے رہیں گے. جیسے وہ ایک مثال لی جاتی ہے نا کہ قبر میں جا کے بھی دنیا کی یاد آتی رہے گی, رشتہ داریاں, تعلقات, مال و منال و متا, وہی سب یاد آتا رہے گا. اور اس میں بہرحال انبیاء اور ائمہ کی تو بات اور ہے, لیکن اولیاء کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 20-25 سال اس بات کی محنت کی ہے کہ مثلاً اولاد, مثلاً مال, اپنے دل کو, اپنے قلب کو ان کی محبت سے خالی کر سکیں, یعنی کہ توجہ نہیں کریں, یعنی کہ خیال نہیں کریں, لیکن ایسا نہ ہونے پائے کہ میرے سفر میں یہ تمام کی تمام چیزیں رکاوٹ بن جائیں. یہ تو بہرحال یعنی کہ یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ ہم کس بنا پر تزکیے کی بات کر رہے ہیں, کہ تزکیہ مرحلہ اول ہے. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اس لیول تک ہم کو جانا ہے تو پہلی منزل پر ہم کو کیا کام کرنا ہے, تزکیہ کرنا ہے. تزکیے کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تین اسٹیجز ہیں. تزکیے کو ہم لوگ اپنی غلط فہمی میں پیوریفیکیشن آف سول سمجھ لیتے ہیں. تزکیہ پیوریفیکیشن آف سول نہیں ہے فقط, بلکہ پیوریفیکیشن آف سول اس کا ایک کمپوننٹ ہے, اور اس کو حقیقتاً کیا کہتے ہیں, تخلیہ. یعنی اپنے نفس کو بری صفات سے پاک کرنا, یہ تزکیے کا پہلا انگریڈینٹ اور کمپوننٹ ہے. یہ ہم نے مکمل کر لی تھی بات, ٹھیک ہے نا, تخلیہ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی کہ وہ کون سی صفات ہیں جن سے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, تحلیہ. تحلیے کا مطلب کیا ہے کہ اب ان خرابیوں کو دور کرنے کے بعد اب اپنے نفس میں اچھی صفات ڈالنا شروع کرو، اب وہ کوالٹیز اپنے نفس میں پیدا کرنا شروع کرو، یعنی اپنے نفس کو وہ حلیہ عطا کرو کہ وہ اوپر جانے کے قابل ہو سکے، اور اگر اس کے بعد توفیق ہو جائے، اگر اس کے بعد توفیق حاصل ہو جائے تو تیسری منزل ہے تجلیہ۔ تجلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ صفات خدا تمہارے نفس میں جھلکنا شروع ہو جائے، کہ جو امام علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اگر اپنے آپ کو اپنے اخلاق بنانا ہے تو اخلاق الہی کو اپناؤ، خدائی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، تو وہ اس کو کہتے ہیں تجلیہ، یعنی صفات الہی کی تجلی میرے نفس میں جھلکنا شروع ہو جائے۔ تو بہرحال یہ پورا جو عمل ہے، یہ پورا جو پروسیس ہے، یہ تزکیہ ہے۔ تو ابھی ہم اس کے دوسری اسٹیج پر ہیں، تحلیے پر، اور اس میں ہم نے کئی ساری پانچ چھ صفات ڈسکس کر لیں۔ ہم نے بات شروع کی تھی تفکر سے، انابہ سے، پھر شب داری سے، اور میرا خیال ہے کہ توبہ کی بھی ہم نے بات کر لی تھی، توبہ کی بھی بات کر لی تھی، صبر اور شکر۔ ہم پچھلی دفعہ شکر کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ ایک اور حدیث پہ، اور obviously یہ ہمارے سامنے رہے کہ ان تمام تذکرات کے لیے ہمارا جو مین ریفرنس ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 حدیث، شرح 40 حدیث۔ اب یہ حدیث نمبر 22 ہے، 22، اور اس میں اس کو اگر ہم، یعنی حدیث کو میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں انشاءاللہ بعد میں آپ سے اس سوال کروں گا کہ آپ خود اس کا موضوع دے دیں۔ اس کا موضوع نہیں ہے بظاہر اس حدیث کا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کیا موضوع دے پاتے ہیں اس کو۔ عبداللہ ابن سنان چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں، قال جاء رجل الى ابی ذر، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ایک مرد جناب ابو ذر رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، اور کہنے لگا یا ابا ذر ما لنا نکرہ الموت، اے ابا ذر ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم موت سے کراہیت کرتے ہیں، یعنی واٹ از دا پرابلم ود اس، ما لنا یعنی ہمارے لیے کیا ہے، نکرہ الموت کہ ہم موت سے کراہیت کرتے ہیں۔ اور یہ اس قسم کا ایک واقعہ میں نے امام حسن علیہ السلام کا بھی کو بتایا تھا نا، امام حسن کے بھی جملے اس میں۔ تو جناب ابو ذر نے فرمایا فقال لانکم عمرتم الدنیا واخربتم الاخرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرتم، عمارت تعمیر کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، اس لیے کہ تم نے دنیا کو تعمیر کیا ہے، دنیا کو آباد کیا اور رکھا ہے، واخربتم الاخرہ اور تم نے آخرت کو خراب کر دیا ہے، اس کو خرابہ بنا دیا ہے، ویران کھنڈر چھوڑ دیا ہے۔ فَتَكْرَهُونَ أَن تُنْقَلُوا مِنْ عَمْرَانٍ إِلَى خَرَاب، تو پس تم کراہیت کرتے ہو کہ آبادی سے نکل کر کسی کھنڈر میں چلے جاؤ، یا آبادی سے نکل کر کسی بیابان میں داخل ہو جاؤ، اس لیے تمہیں موت سے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ جملے سنا چکا ہوں، امام نقی علیہ السلام کے بھی، چوتھے امام کے بھی، کہ بلکہ جو حدیث ہے جو بہت خوبصورت 10ویں یا 11ویں امام کی ہے، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم موت کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی پیدا کر لو تو موت تمہارے لیے دنیا کے ہر طبیب سے زیادہ شفا بخش ہے۔ عجیب جملے ہیں، موت سے زیادہ شفا بخشنے والی کوئی چیز نہیں پاؤ گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اگر آپ یاد کریں ہم نے کافی پہلے وہاں پر کریگی برن میں جب دروس ہوتے تھے حسن بھائی کے گھر، تو پورا جو ہم نے اس پر بات کی تھی، تو ہم نے اس کو یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت حقیقتاً موت کا گھونٹ انسان کے نفس کو فانی سے باقی کر دیتا ہے, اور یہ چیز کوئی طبیب نہیں دے سکتا انسان کو. یعنی ابھی ہمارا نفس جو ہے نا وہ ہر وقت فنا کے اثرات میں گرا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, کہ جتنی چیزیں بھی نفس سے اٹینچ ہیں یا ملحق ہیں وہ سب فانی ہیں, اور ان کے فانی اثرات کی وجہ سے نفس ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے. اب غور کریں کیوں پریشان ہے, اولاد نکل جائے گی, مال نکل جائے گا, گھر چھوٹ جائے گا, فلاں نقصان ہو جائے گا, تجارت, یعنی میرا نفس جو ہے جو بیچ میں بےچارا ایک نفس کھڑا ہوا ہے اس کی جتنی ڈوریاں ہیں وہ سب کس سے بنی ہوئی ہیں, فانی, السلام علیکم, فانی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں ساری ڈوریاں. تو جب خدا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اور اس میں آپ غور فرمائیے گا کل نفس, یعنی اس بارے میں خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ جو گھونٹ پلائیں گے موت کا فقط مومنین کو پلائیں گے یا مسلمین کو پلائیں گے, یعنی ہر نفس کو اللہ موت کا ذائقہ اور موت کا گھونٹ پلائے گا, جام موت آئے گا ہر ایک کے پاس. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ خدا ہر نفس کو فانی سے باقی کرے گا, لیکن اگر نفس خود تیار نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی مثال وہی ہے جو رسول پاک نے دی کہ پھر اس کی موت کیسے ہوگی, جیسے کانٹوں پر چادر ڈال کے اس کو کھینچنے کی کوشش کرو, کانٹوں کانٹے دار جھاڑیوں پر ایک ریشمی چادر ڈال کر اس کو نکالنے کی کوشش کرو. پھر یہ بہترین مثال ہے جو ایک بدو سے لے کے اور ایک عالم و فقیہ تک سب کو سمجھ میں آ جائے گی, کہ اگر نفس یہ جتنے کانٹے نکلے ہوئے ہیں سارے, یہ جتنے فانی اثرات ہیں یہ کانٹے نکلے ہوئے, کانٹے دار جھاڑیاں, اور میرا نفس جو ہے یہ اس پر اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے, تو خدا جو گھونٹ پلا رہا ہے وہ اس لیے پلا رہا ہے کہ فانی سے باقی ہو جاؤ. لیکن کیسے ہو جائیں فانی سے باقی, یہ کانٹے کیسے چھوڑیں گے اس ریشمی چادر کو؟ تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھا. فرماتے ہیں کہ اس کو تم نے آباد کر دیا, جہاں پر جانا تھا اس کو خراب چھوڑ دیا. تو obviously کوئی بھی انسان آبادی کو چھوڑ کر ویرانے خرابے میں جانا پسند نہیں کرتا ہے. فقال له فكيف ترى قدومنا على الله, پھر اس شخص نے سوال کیا کہ ہم خدا کے پاس کیسے پہنچیں گے. ہمیں ایک دن, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر ایک انسان مومن ہے تو اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک دن لقاء اللہ کا آنا ہے, خدا سے ملاقات کرنا ہے, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اب وہ کیسے ہوں گے وہ کیفیت نہیں پتا ابھی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہونا ہے. ہم کیسے پہنچیں گے خدا تک, خدا کی طرف کیسے بڑھیں گے, کیسے جائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ امل محسن منکم فکل غائب یقدم علی اہلہ, جو تم میں سے محسن ہے وہ ایسے جائے گا کہ جیسے کوئی دور گیا ہوا انسان, گھر کو چھوڑ کے کہیں سفر پہ گیا ہوا انسان لوٹ کر اپنے اہل میں آتا ہے, اپنے گھر والوں میں آتا ہے. یعنی جو محسن ہے جس میں صفت احسان پائی جاتی ہے اس کی حالت خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ایسے ہوگی کہ جیسے میں بھولا ہوا تھا, میں اپنا گھر چھوڑ کے کہیں کھویا ہوا تھا اور آج میں لوٹ کر اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. وَأَمَّا الْمُسِيءُ مِنْكُمْ فَقَلْ عَابِقُ يُرَدُّ عَلَى مَوْلَاهُ, اور جو تم میں سے گناہگار ہوگا وہ اس بھاگے ہوئے غلام کی مانند ہوگا جس کو زبردستی پکڑ کے اس کے مولا کے سامنے حاضر کر دیا گیا. بچ کوئی بھی نہیں سکتا, یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ کہے کہ جی میں مجھے خدا سے ملاقات نہیں کرنی یا مجھے خدا کو فیس نہیں کرنا محشر میں, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن تم میں سے کچھ محسنین ہوں گے، کچھ مسیئین ہوں گے. مسیئ یہ سیئہ یعنی برائی. تو جو محسن ہیں، یعنی آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں نیکوکار ہیں، وہ اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں آئیں گے کہ جیسے کوئی اپنے گھر سے چھوٹا ہوا انسان لوٹ کے اپنے گھر والوں میں آتا ہے، جو خوشی، شادمانی، سرور اس کو ملتی ہے وہ اس انسان کو نصیب ہوگی. اور جو بدکار ہے، گناہگار ہے، اس کی حالت یہ ہوگی کہ گویا ایک بھاگے ہوئے غلام کو، مفرور غلام کو پکڑ کر اس کے آقا کے سامنے حاضر کر دیا جائے. پھر اس شخص نے کہا فَكَيْفَ تَرَى حَالَنَا عِنْدَ اللَّهِ، اس نے کہا کہ پھر آپ کیا دیکھتے ہیں ہمارے حال کو خدا کی بارگاہ میں. یہ تو ہم خدا کی طرف جانے کا حال ہے، لیکن پھر خدا کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو پھر کیا حالت ہوگی ہماری، پیش ہونے کے بعد کیا حال ہوگا. فرماتے اعرضوا اعمالکم علی الکتاب. جناب ابو ذر نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر سنجیدہ کرو. سنجیدہ کا مطلب ہے پرکھو، رکھو، تولو، کیونکہ میزان کتاب خدا ہے، میزان کلام الہی ہے. اس پر تولو، اس ترازو پر تولو، اپنے اعمال کو پیش کرو. ان اللہ یقول ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. کہ کتاب خدا یہ بتاتی ہے کہ بے شک ابرار، صاحبان بر، یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، اور جو فجار ہیں، فاجرین ہیں، وہ یقیناً جحیم اور جہنم میں ہوں گے. اور یہاں پر ہی میں انشاءاللہ اس کو، جیسے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس گفتگو کو تھوڑا قرآن کی آیتوں سے بھی سپلیمنٹ کر دوں، تو وہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ بہرحال یہ اسکیری تھاٹ ہے کہ اب یہ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ کیا واقعاً کوئی اسکیپ روٹ ہے ہمارے پاس اس سب سے بھاگنے کا، تو ٹھیک ہے بھاگ جائیں وہاں سے، ورنہ اگر کوئی راہ فرار نہیں ہے تو پھر ہمیں ان تمام رولز اور ریگولیشنز اور ان کی پابندی کرنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. جو صاحبان بر ہیں وہ یقیناً نعیم میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، اور جو فجار ہیں وہ یقیناً جہنم میں ہیں. اور اس میں سب سے خاص بات کیا ہے اس آیت میں، ضمناً عرض کر لیں، جو کہ یہ بہت پاورفل بیان ہے اس آیت کا، یہ سورہ متففین ہے آئی تھنک. اس میں سب سے اہم بات کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم ہیں، کہ بے شک ابرار نعیم میں ہیں اور فجار جحیم میں ہیں، نہ کہ جائیں گے. تو اسی وجہ سے یہاں بھی مجھے آیت اللہ جوادی عملی کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا نفس اس دنیا میں اگر مؤمن ہے تو ایک پرفضا اور خوشبودار پھل پھول والے باغ کی مانند ہے. یاد ہے ہم نے وہ جو انفاقی عبادات میں جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے، اس میں بھی خدا نے کیا کہا تھا کہ جو اپنے مال کو، اپنے یعنی اپنے ایسٹس کو رضا الہی کی خاطر خرچ کرتا ہے، وہ ان لوگوں کی مثال بلندی پر ایک باغ کیسی ہے، ان لوگوں کی مثال، نہ کہ ان کا اجر ہے. تو وہی فرماتے ہیں کہ جو حقیقی مؤمن ہے وہ اس دنیا میں ایک پھل و پھول سے پر باغ کی مانند ہے. اس باغ کی خوبی و خوبصورتی اور جو اس کی لذت ہے وہ انسان خود جانتا ہے، لیکن دوسرے بھی اس کی خوشبو سونگ سکتے ہیں. اینڈ سیم آن دا ریورس ڈائریکشن، کہ جو انسان کافر، مشرک، منافق، بدکار، وہ کیا ہے، وہ ایک کوڑے کے ڈھیر کی طرح سے اس کا نفس، اور اس کے اندر جو اذیت ہے وہ اسے خود پتا ہوتی ہے، لیکن دوسرے بھی اس کی بدبو یا دھواں یا تکلیف محسوس کر سکتے ہیں. کہ آپ جب بھی اس کے نعوذ باللہ سے انسان کی صحبت میں بیٹھیں گے نا تو یا کوئی برا اثر لے کے اٹھیں گے یا کوئی نہ کوئی اذیت تکلیف پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا آپ کی. اور اگر آپ واقعاً حقیقی مومن کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کی پریشانی کم ہوگی, آپ کے دل کو اچھا لگے گا, یعنی وہی خوشبو اور اسرار, یعنی اثرات الہی آپ فیل کر پائیں گے. تو ابرار جو ہیں وہ نعیم میں ہیں, نہ کہ جائیں گے, ابھی بھی ہیں, اور جو ہیں انہیں پتا ہے. جو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ نہیں ہے تو واقعی نہیں ہے. اگر ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا نا, نہ ہمیں نمازوں میں کوئی دکھ رہا ہے, نہ ہمیں تلاوت قرآن میں کچھ نظر آ رہا ہے, نہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی دکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے. کیونکہ خدا کا جتنا بھی حساب کتاب ہے وہ نقد ہے, ادھار نہیں ہے. خدا کے پاس ادھار نہیں ہوتا. جو کچھ بھی میں ہوں وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے, میرا سرمایہ میری ذات میں موجود ہے. یہ تھوڑی ہے کہ خدا نے اس کو, ہاں یہ ضرور خدا نے کہا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو جتنا تم نے بنایا ہے, اگر اہل بہشت میں سے ہو اتنا اس میں اضافہ کر دوں گا جو تمہارے تصور سے بھی باہر ہے. یہ ضرور ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جا کے بنے گا. بنا تو یہی ہے جو بھی ہم نے کیا, ہاں اضافہ ہے, مزید ہے, زیادتی ہے, اضعاف ہے, ٹھیک ہے. تو یہ حال ہے, حال ہوگا جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اگر صاحبان بر میں سے ہو تو نعمت میں, اگر نعوذ باللہ فاجر و فاسق ان میں سے ہو تو جہنم ہے. پھر اس نے پوچھا, ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ ایسے ہی سوال کریں گے نا, فأین رحمت اللہ, پھر اللہ کی رحمت کا ہے, کہ ہم بھی فوراً ہی کہتے ہیں نا, پھر اللہ کی رحمت کے ذرا, یہ تو جسٹس والی بات ہو گئی. فرماتے ہیں رحمت اللہ قریب من المحسنین, یہ بھی آیت قرآن ہے, اللہ کی رحمت محسنین سے نزدیک ہے. اچھا اس میں خاص بات کیا ہے کہ اگر, یعنی یہاں پر ہم محسنین کا تھوڑا سا اگر اس کی تھوڑی تشریح کر لیں, اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کر لیں, کہ حسنہ یا حسن جو ہے وہ ایک اچھائی یا خوبصورتی یا اس سینس میں استعمال ہوتا ہے, کہ یعنی ایک ایسی چیز جو آپ کو اچھی لگے, چاہے دیکھنے میں اچھی لگے یا اپنے اثرات میں اچھی ہو, اپنی کیفیات میں اچھی ہو, جو حسنہ اور حسن ہے. اسی وجہ سے محسنین کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیکوکار, نیکی کرنے والے, کیونکہ نیکی بذات خود حسن ہے, نیکی بذات خود خوبصورت ہے, بیوٹیفل ہے. لیکن رسول خدا کا ایک جملہ ہے کہ جو اس احسان کے ورڈ کو ایک بالکل ایک نئے معنی عطا کرتا ہے, کہ آپ نے فرمایا, اور یہ حدیث جو ہے نا یہ ہمارے پاس بھی ہے اور اہل سنت کے پاس بھی ہے, کہ احسان یہ ہے, اور یہ شاید حضرت ابو ذر سے ہی پیغمبر اکرم کا وہ ہے خطاب ہے, کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. تو اس کو ہمارے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ احسان محسنین, ایک عمل کی منزل پر انسان محسن ہوتا ہے, ایک مقام اور صفت کی منزل پر انسان محسن ہوتا ہے. کہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ مقام احسان ہے. اور جب ہم کہتے ہیں محسنین, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل اچھا ہو, نیک ہو, بیوٹی والا ہو, خوبصورت ہو. کہ یہ بات جیسے آج کل جو بچوں سے ہوتی ہے, ان کو تو میں نے یہ بہت زیادہ دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی کہ جب خدا نے کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, تو یہ نہیں کہا ہے اللہ نے کہ والدین کے ساتھ خالی نیکی کرو, बल्कि बी ब्यूटिफुल टू योर पेरेंट्स, ना कि बी गुड टू योर पेरेंट्स। और ब्यूटी और गुडनेस में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप अपने बिहेवियर्स में ब्यूटी लाना चाहते हैं ना, हुस्न लाना चाहते हैं, यानी जैसे बहुत सादा सादा सी एग्जाम्पल हैं, कुरान करीम ने यह मिसाल दी है, मैंने आपको सुनाई भी थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाकया है कि जब उनके पास फरिश्ते आए थे तो कुरान बाकायदा कह रहा है कि उन्होंने खाना तैयार किया और उनके पास लेकर आए, न कि खाना किसी जगह पे रखा और मेहमानों से कहा कि आप उठ कर आइए। ये फर्क है गुडनेस और ब्यूटी में, ठीक है, ये फर्क है खूबी और खूबसूरती में। तो मोहसिनीन यानि वो लोग होते हैं कि जो अपने मकाम अमल में हुस्न अमल को मद्देनजर रखते हैं। थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा है ना आपको, कि खाली नेक काम करने वाले नहीं बल्कि नेकी में खूबसूरती का ख्याल रखने वाले। फकत नेकी नहीं, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि जो हम बात कर रहे थे इन्फाकी इबादात में, कि हमने किसी भी मोमिन की मदद की, किसी भी मोमिन की प्रॉब्लम सॉल्व की, फौरन दिल में गुदगुदी होना शुरू हो जाती है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को पता चले, ठीक है, या नहीं तो हम उस बेचारे को ही किसी ना किसी अंदाज से एहसास दिला दें कि तुम मेरे एहसान के बोझ तले दबे हुए हो। और इसी बात को खुदा ने फरमाया कि अगर तुमने मन्नियत और अजियत दी, इन्हें मन्नियत और अजियत तो बहुत आगे, मैं तो बिल्कुल छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं, तो तुम्हारा सदका बातिल हो गया, फिर तुमने कुछ नहीं किया। इसमें आप देखें एक ब्यूटी के हवाले से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जुमला है, बहुत बहुत अजीब, बहुत जबरदस्त जुमला है। क्या फरमाते हैं कि अगर तुमने नेकी और ख़ास तौर से अपने बरादर मोमिन के साथ नेकी का इरादा किया, अगर उसमें तुमने ताखीर की तो उसको अपने नामा अमल में शामिल करो, ठीक है। यानी ब्यूटी जो है ना वो ये चीज़ है, आप आइम्मा अलैहिस्सलाम के तरीकों को देखेंगे ना तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि हुस्न अमल क्या होता है। अगर हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की, अंबिया की जिंदगियों पर गौर करेंगे तो हमें यह बात समझ में आएगी कि फकत खूबी अमल, नेक अमल और हुस्न अमल में क्या फर्क होता है। तो यह है मोहसिनीन, और ये मोहसिनीन का अमल है। और वो जैसे मैंने आपको फरमाया कि अगर खुदा हमें तौफीक दे कि अगर हम मकाम एहसान तक पहुंच पाए, वो एक बुलंद और बुलंदतर मामला है। तो रहमतुल्लाह करीब मिन अल मोहसिनीन। अब थोड़ा सा ये आयत आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी कि अल्लाह की रहमत किन लोगों के साथ है, करीब है, जो मोहसिनीन है, यानी जो अपनी जिंदगी में हुस्न अमल की एफर्ट करते हैं और जो अपने नफ्स को मकाम एहसान तक पहुंचाना चाहते हैं, रहमत खुदा उनसे करीब है, उनके साथ है। और रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन का मतलब क्या है कि अगर तुम जिंदगी में इस रास्ते पर आ गए हो और नहीं हासिल कर पाए जो हासिल करना चाहिए था, तो खुदा अपनी रहमत से तुम्हारी कमी और कमजोरी को पूरा कर देगा, ठीक है। आखिरत का जो मामला है वो ये है, यानी ये नहीं है कि मैंने तमाम के तमाम चीजें, अपने जितने दफ्तर मुझे भरना थे सब खाली छोड़ दिए और उसके बाद मैं कहूं कि जी अब मैं तो ऐसे ही आ गया, क्या करते रहे आप दुनिया में, ये जो हमने आपको जिंदगी वसाइल दी थी जी, वो तो मैं, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं आपकी बात सुन लेता, मेरे पास मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं आपके नुमाइंदों की कोई चीज पढ़ लेता, देख लेता, तो मेरी सारी जिंदगी तो ऐसे ही गुजर गई। अब क्या करें आपके साथ, आप डिजर्व ये करते हैं, अब जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं ना आप पूरे कर दीजिए। तो جو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نہ میں نمائندہ خدا ہوں نہ میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں, لیکن جو بات نظر آ رہی ہے, جو سمجھ میں آ رہی ہے کلام الہی سے اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے, علماء نے عرفاء نے جو بات بتائی, ایسی پاسبلٹی نہیں ہے اس قسم کی کہ اس انداز سے کوئی فل ان دا بلینکس کر دے ہمارے نام عمل کو کہ جس میں ہم سارے کے سارے خانے خالی چھوڑ دیں. ہاں اگر ہم اس احسان والے رستے پر ہوں گے تو رحمت الہی قریب ہے, پھر دستگیری ہو سکتی ہے, پھر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے, پھر پرابلم سالو ہو سکتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ایک جملہ اور ہے کہ پھر امام علیہ السلام اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَكَتَبَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَبِي ذَرٍ, کسی نے ابو ذر کو لکھا خط میں, یا ابا ذر اطرفنی بشیئن من العلم, اے ابا ذر مجھے علم میں سے کسی چیز سے آگاہ کرو, علم والی بات بتاؤ. ابو ذر نے ان کے جواب میں لکھا ان العلم کثیر, علم کثرت ہے, کثیر ہے, بہت وسیع ہے میدان علم, ولیکن ان قدرت ان لا تسیء الى من تحبه ففعل, لیکن اگر تم کر سکتے ہو, اگر قدرت رکھتے ہو, یہ جملے بہت بہت لطیف ہیں, ان قدرت, اگر تو قدرت رکھتا ہے, کس بات پہ قدرت رکھتا ہے, ان لا تسیء الى من تحبه, کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ برائی نہ کرے, ففعل, تو یہ کام کرو. اگر تو قدرت رکھتا ہے, ان قدرتا, اگر قدرت رکھتا ہے تو جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ برائی نہ کرو, تو یہ ففعل, تو یہ کام کرو, یہ ضرور یہ کام کرو. اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ وَحَلْ رَعَيْتَ أَحَدًا يُسِيءُ إِلَى مَنْ يُحِبُّهُ, اس نے جواب میں لکھا ابو ذر سے کہ کیا آپ نے کسی ایسے کو دیکھا ہے کہ جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہو. ابو ذر نے کہا نعم انفسک, ہاں میں نے تیرے نفس کو دیکھا ہے, انفسک احب الانفس الیک, تجھے تیرا نفس سب سے زیادہ محبوب ہے, فَإِذَا أَنْتَ عَصَيْتَ اللَّهَ فَقَدْ أَسَاءَتْ إِلَيْهَا, لیکن جب تم اللہ کی معصیت کرتے ہو تو تم اس کے ساتھ برا کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ پوری حدیث ہے جو, یعنی کہ اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اگر معصوم کسی غیر معصوم کے کلام کو نقل کریں, یہ بہت بڑی بات ہے, صحیح ہے نہیں, یعنی معصوم کی نظر میں غیر معصوم کا کلام باقاعدہ نقل کیے جانے کے لائق ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے, بذات خود بہت بڑا اعزاز ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی جیسے قرآن نے لقمان, جناب لقمان کا پورے باقاعدہ پوری نصیحت نقل کی ہے اور ان کے نام پر ایک سورہ ہے قرآن کا, تو اس میں کیا ہم اس کو عنوان دیں, یعنی کہ یہ ہماری اس کے لیے تحلیے کے لیے اپنے نفس کو کسی اچھی صفت سے مزین کرنے کے لیے کون سی صفت ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے, موت کی یاد, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے ذکر موت, ٹھیک ہے, یعنی موت کا ذکر, موت کی یاد, کہ یہ صفت, اس بات پہ بہت غور کیجئے گا کہ یہ صفت ہے جو نفس میں پائی جانی چاہیے, صفت کے طور پہ, صفت کے طور پر, یعنی نفس کی کوالٹی ہو کہ مسلسل موت کو یاد رکھے اور یاد کرے. اچھا, موت کو یاد رکھنا جو ہے نا وہ کیا چیز ہے, اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا قرآن سے بات سمجھا دوں کہ موت کو یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے, کہ ایک دن مر جاؤں گا, बस ये मतलब है मौत को याद रखने का। या मौत को याद रखने का मतलब है नंबर वन हकीकत मौत की मारिफत, और उसके बाद उन तमाम चीजों को पहचानना कि जो मौत से कनेक्टेड और रिलेटेड है, और फिर अपने आप को उनके लिए तैयार करना। यह मतलब है जिक्र मौत का। मौत के जिक्र या मौत की याद से मुराद ये नहीं कि बस एक दिन मरना है, एक दिन मरना है, जो हम सब बोलते रहते हैं ना एक दिन मरना है, लेकिन जैसे जैसे वो दिन करीब आता है वैसे ही वैसे हमारी हालत खराब होती जाती है, ना कि हम उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार होते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन दीवान शम्स तबरेज में ऐसे चार अशार हैं कि मौत अगर मर्दस्त, कि मौत अगर मर्द होती गो नज़द मन आयद, और मेरे नज़दीक आती तो मैं उसे अपनी आगोश में लेकर जोर से भींच लेता। यानी क्यों? इसलिए कि ये वो दोस्त और ये मेरा वो साथी है कि मैं अरसे से जिसकी तलाश में था, और जब मैं उसको अपने गले से लगा लेता तो मैं उससे क्या हासिल करता? हयात जावेदानी। यानी वही जो मैंने तकरीबन आपसे कहा कि मौत का घूंट नफ्स को फानी से बाकी बना देता है। उससे मुलाकात करने के बाद मैं क्यों उसकी तलाश में हूं? कि ताकि मैं उससे पालूं हयात जावेदानी, और मौत मुझसे क्या हासिल कर ले? एक ऐसा पैराहन जिसके बहुत सारे रंग हैं। ये मतलब समझ में आया कुछ? यानी हर इंसान जो है ना, मौत हकीकतन जिंदगी की एक स्टेज का नाम है, मौत नाबूदी का नाम नहीं है। ठीक है, मौत जिंदगी की एक हकीकत को कहते हैं। वो जिंदगी इंसानों की वैरायटी से और ज्यादा रंगारंग होती जाती है। मौत हमसे इंसानों से क्या हासिल करती है? वैरायटी, रंग, मुख्तलिफ किस्म के हयात के मुख्तलिफ रंग। और फर्द मौत से क्या हासिल करता है? हयात जावेदानी। तो अगर ये मारिफत बहमदुल्ला हमको नसीब होती है कि मौत जिंदगी का अहम तरीन मरहला है, जो मेरे अंदर से, यानी कि वो तमाम की तमाम चीजें जो अभी मुझे फना का खौफ दिलाती हैं, मौत हकीकतन उन तमाम खतरात और खौफ से आजाद करके बंद करने की चीज का नाम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंसान, हम में से हर इंसान मुख्तलिफ है, हम में से हर इंसान अल्लाह की किसी एक मखसूस तजल्ली को रिप्रेजेंट करता है। तो मौत जब आपसे लेगी तो क्या लेगी? उस तजल्ली को लेगी कि जो मेरे और आपके अंदर मौजूद है। यानी मौत के पैराहन में एक रंग का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मौत जब मुझे कबूल करेगी, आपको तो मौत का जो पैराहन है उसका जो, उसमें एक रंग का इजाफा हो जाएगा। और मैं मौत से क्या लूंगा? हयात जावेदानी। वहां भी कुछ ना कुछ होगा।
जी, तो मौत खुद एक ऐसी रियलिटी बन जाएगी।
हाँ, हम क्या कह सकते हैं? बहरहाल ये बहुत मुश्किल है। मैंने कहना है कि ये मामलात बहुत बहुत ज्यादा डीप हैं और हिडन और ऑब्सक्योर हैं भी हमारी नजरों से। मैंने तो आपको खाली वो अशार सुनाए मैंने आपको अपनी राय नहीं दी है लेकिन उसमें वो खास बात है कि मैं मौत से क्या हासिल करूंगा? हयात जावेदानी। अच्छा, अब इसी की सपोर्ट में दो तीन आयतें हम आपको सुना दें जो इस हदीस में हैं। एक सूरह इंशिकाक में है, और ये एक बड़ी यानी डीप रियलिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है आयत। یہ شروع بیان یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم ایک سفر میں ہو، اور یہ سفر کون سا ہے؟ کد، کاف دال ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسی سختی جو انسان کو شکستہ کر دے، خستہ کر دے، سخت محنت و مشقت، کہ بے شک تم قد پر قد برداشت کرتے رہو گے ٹورڈز یور رب، اپنے رب کی طرف حرکت کرنے میں، یہاں تک کہ تم اس سے ملاقات کر لو. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی یہی بات کی گئی کہ انسان الٹیمیٹلی کہاں جانا ہے، اس کا اختتام خدا کی بارگاہ میں حاضری. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور پس جسے اس کی کتاب اس کے یمین سے دی گئی، یمین کی طرف سے دی گئی. اب یمین میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک رائٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایک یمن بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے امن والے رستے سے جس کو اس کی کتاب دی گئی. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب لیا جائے گا آسانی کے ساتھ. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہی جملہ ہے جو جناب ابو ذر نے کہا تھا کہ اس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا اور وہ منقلب یعنی پلٹے گا. إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل کی طرف، مسرورہ حالت سرور میں. ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جو انہوں نے فرمائی کہ پھر حال کیا ہوگا جب وہ پہنچیں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو تم میں سے محسنین ہیں ان کی حالت کیا ہوگی، کہ جیسے کوئی اپنے گھر سے بھٹکا ہوا دور گیا ہوا انسان، سفر پہ گیا ہوا انسان، اپنے اہل کی طرف آئے سکون میں، سرور کی حالت میں، اس کو سرور ملے، یہ ان کا حال ہوگا. اور یہاں پر ہم ایک بات سمجھ سکتے ہیں، تو محسنین کون ہیں؟ جنہیں ان کی کتاب یمن، یمن سے، یہ یمین سے ملے گی، وہ محسنین ہیں. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے نا اور جناب ابو ذر کے کلام کو سنیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ پھر یہ کس لیول کا انسان ہے کہ جس کو امام کوٹ کر رہے ہیں. یعنی بالکل ایگزیکٹ تفسیر قرآن ہے ابو ذر کے جملے، ایگزیکٹ. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کی کتاب دی گئی پیٹ کے پیچھے سے. اب یہ پیٹ کے پیچھے کا کیا مطلب ہے؟
عقل سے کچھ ریفرنسز کا،
زہر، پشت، ورا، کیا مطلب ہوا؟ آپ ابو ذر کا جملہ یاد کریں کہ جو تم میں سے گناہگار ہے اس کی حالت کیا ہوگی. نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ جو تم میں سے گناہگار ہوگا وہ کیسے، اس کی حالت کیا ہوگی خدا کی بارگاہ میں؟ بھاگا ہوا غلام. اب ورا زہر ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کسی، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا جو کلام ہے، یہ بیوٹی جو خاص طور سے آئمہ اور پیغمبر کے جو اصحاب ہیں نا، یعنی ان کے جملے تفسیر قرآن ہے، بے عینہ آیات الہیہ کی تفسیر ہوتے تھے. کہ جو انہوں نے کہا کہ جو تم میں سے گناہگار ہے اس کی حالت کیا ہوگی، کہ جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے اس کے آقا کے سامنے پیش کیا گیا. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اما من اوتیا کتابہ وراء ظہرہ، پیچھے سے، یعنی کہ وہ بھاگ رہا ہوگا مفرور، اس کو پکڑ کے یہ لو اپنی کتاب، تم کہاں بھاگ رہے ہو، بھاگنے کا موقع نہیں ہے، فرار نہیں کر سکتے. فسوف یدعو ثبورا، پھر اس وقت وہ پکارے گا موت کو یا تباہی کو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کاش میں ختم ہو جاؤں، موت تو نہیں، یعنی کاش میں ختم ہو جاؤں، میں نہ باقی رہوں. وَيَفْلَ سَعِيرًا، اور وہ ملا دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا سعیر و جہنم میں. خاص بات کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ये जो था ये अपने अहल में मसरूर था, और जो असहाबे यमीन हैं वो वहां जाकर अपने अहल में सुरूर पाएंगे।
अहल जो है यानी वो अहल जो यहाँ वाले अहल है उनसे अलग है,
यहाँ वाले बेकार
डेफिनेटली यहाँ वाले बेकार बनेंगे। ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है ना, ये तो जो मसलन
जो तुम्हारा अहल है
यानी मोहसिनीन का एक ग्रुप बनेगा। जैसे
अहल का क्या मतलब है,
अहल जैसे अब यहाँ पे अहले खाना आप कहते हैं,
नहीं अहल का हकीकतन मतलब क्या है,
जो क्राइटेरिया पे पूरा हो रही जो लाइक माइंडेड कह लीजिए आप या उस क्राइटेरिया पे पूरा हो रही।
यानी अगर आप सूरह तकवीर में पढ़ें तो कयामत के हवाले से एक आयत है वह इज़न नफूसो ज़ुवजत, कयामत में नफूस जो है उनकी ज़ौजियत बनेगी, यानी जो नफूस एक जैसे हैं वो आपस में पेयर अप होते जाएंगे। यानी दुनिया में जो अहलियत है ये फेक है हकीकतन। ये किस वजह से बनी है ये अहलियत, ये बनी है थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ फ्लैश ब्लड या उससे भी कमतर दर्जे पर मफादात दुनियावी या जिस्मानी। यानी जिनको भी हम अपने अहल में या आयाल में या दोस्तों की फेहरिस्त में शामिल करते हैं वो इस बिना पर है, वो बाकी रहेगी। यानी कि वो तमाम की तमाम रिलेशनशिप्स या अहलियतें जो खुदा की खातिर कायम हुई हैं वो कभी नहीं खत्म होंगी, वो हमेशा बाकी रहेंगे। ठीक है, तो नफूस की तजवीज वहां पर होगी सही मानों में। तो उधर जाके पता चलेगा कि हकीकतन मेरे अहलो आयाल कौन है। तो ये था अपने अहल में मसरूर काना था और वो होगा अपने अहल में मसरूर। ये बहुत बड़ा फर्क है किन में, यानी अगर हम उस हदीस की रोशनी में देखें तो मोहसिनीन और मुसीईन, और अगर आयत कुरानी की रोशनी में देखें तो वो के जिनकी किताब यमीन से दी गई या जिनकी किताब पसे पुश्त से दी गई।
इसमें अगर भाई ये जो यमीन और वो असहाब शुमाल असहाब यमीन की जो बात है इसमें तो डायरेक्शंस हमें नजर आ रही है, लेकिन वहां तो कोई ऐसी डायरेक्शन की बात
नहीं। इसमें अगर आप और फरमाएं ना तो सूरह वाकया में सूरह वाकया के अंदर अगर आप गौर करें तो इब्तिदा में क्या है, अस्हाबुल मैमनते मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमते मा अस्हाबुल मशअमा। मैमना जो है ना, मैमना और मशअमा जो है वो यमीन और शिमाल नहीं है, मैमना यमन है, अमन। الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا وہ امن میں، وہ امن والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میمنہ قرآن نے سورہ واقعہ میں پہلے ہیں پھر یمین و شمال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یمین کہا جا رہا ہے وہ اصحاب میمنہ ہے، اور جس کو شمال کہا جا رہا ہے وہ اصحاب مشعمہ ہے، شوم یعنی بدبختی،
یعنی ڈائریکشنز نہیں ہیں یہ بلکہ وہ صفات ہیں،
وہ اس کو جو ہے۔ اور پھر بہت ساری باتیں اصطلاحات اس طریقے سے استعمال ہوئی ہیں کہ جو لوگوں کی نظر میں بھی جو تھے نا، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک طریقہ ہوتا تھا نا، جیسے بادشاہ بھی یا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ملٹری کی پریڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر زیادہ ہائی رینکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایون نماز کی صفوں میں آپ دیکھیں پیش امام کے پیچھے جو صف بنتی ہے دائیں ہاتھ پہ کہتے ہیں زیادہ ثواب ہے، خدا بہتر جانتا ہے یا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔
میمنہ اور میسرا یہ ملٹری ٹرم بھی ہے نا، رائٹ اور
لیفٹ جو، لیکن آخرت میں تو کوئی ڈائریکشن
نہیں، یمین و یسار جی، یمین وہ یمین و یسار جی، دایاں بایاں۔ یمین و یسار. تو لیکن جو سورہ واقعہ بتا رہی ہے ہمیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم یمین دیکھتے ہو نا تو دایاں مت سمجھو اسے, میمنہ یمن والے, اور اگر شمال ہیں تو وہ نہیں ہے بلکہ شمال یعنی شوم والے, بدبختی والے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک آیت کے جیسے میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ موت اور موت کے مراحل حقیقتاً وہ اس قابل ہیں کہ اس کو یاد کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے. تو سورہ فاطر سے دو آیتیں میں آپ کو سنا کے پھر آج ہم بات ختم کرتے ہیں. سورہ فاطر نمبر 18, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, ولا تزر وازرۃ وزر کہتے ہیں انہیں وزن, برڈن, اور اسی وجہ سے وزیر کون ہوتا ہے جو بادشاہ کا برڈن اٹھاتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی اٹھانے والا وزن اٹھانے والا کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھا سکتا. اور یہ رول اپنی ایکچوالٹی اور ایونچوالٹی کے ساتھ کب اپلائی ہو جاتا ہے؟ موت کے وقت سے. دنیا میں ہیلپ آؤٹ ہو سکتے ہیں, یعنی یہاں بھی بوجھ تو نہیں اٹھاتا کوئی حقیقتاً, لیکن ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے ہم سب ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کام میں, کہ اگر ہمارے اوپر بوجھ ہیں تو وہ ہلکے ہو جائیں, یا اس قسم بوجھ تو پھر بھی نہیں کوئی کسی کا اٹھا سکتا. اور یہ بات ہم کو کب بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے, جیسے اگر آپ موت, کسی انسان کو موت سے نزدیک ہوتے ہوئے لمحات میں دیکھیں, یعنی ہم سب نہیں, میرے خیال ہے ہم سب کی ایج اتنی ہو چکی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے کسی قریبی نے دم توڑا ہوگا. یعنی میں نے جیسے اپنی والدہ کے وقت اس کتنے احساس بے بسی کو محسوس کیا کہ اس وقت, یعنی انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جتنا کچھ بھی میرے پاس ہے نا, انہیں اپنی جان سے بھی اگر ہو سکے نا میں دے دوں اور ان کی تکلیف ختم کر دوں یا ان کی پرابلم سالو کر دوں, بٹ نتھنگ از پاسبل, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک مرتبہ جب اس پکڑ میں آ جاتی ہے انسان کا وجود, تو پھر نہ دوا ہے نہ کوئی وسیلہ ہے. تو ظاہری طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رول ہے, رول آف, یعنی ان بریکبل انفلنچبل رول آف لائف ہے یہ, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, یہ پاسبل. اور یہی موت کے حوالے سے ہمارے سامنے ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام, وہ آپ ڈھونڈیں وہ والی, یعنی اس پر ہم نے کافی پہلے بات کی تھی یہیں پر ہی. اس میں بہرحال میں آپ کو ایک دو جملوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ ثواب بھی جو ہے نا وہ حقیقتاً اس جانے والے کی بنا پر ہوتا ہے, اس جانے والے کی بنا پر ہے. یعنی کہ جیسے ایک مثال ہم نے دی تھی کہ آپ خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ کے دل میں ایک لگن پیدا ہوتی ہے کہ استغفار کریں, قرآن پڑھیں, اور کچھ لوگوں کے لیے چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایکچولی جو میگنیٹ ہے نا عیسیٰ علیہ ثواب کا, وہ آپ کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو یعنی وہ بھی, میں اگر اپنی زندگی میں ان اسباب کو فراہم کر کے جاؤں گا تو یہ خدا کا نظام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہوگی کہ وہ میرے لیے بھیجیں یہاں سے, اگرچہ کہ میرا اپنا نام عمل بند ہو گیا ہے, اگرچہ کہ میں خود عمل نہیں کر سکتا. اور یہ صرف مقتولین فی سبیل اللہ کے لیے یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ ان کا حساب کتاب بند نہیں ہوتا, یرزقون عند ربہم, کہ ان کے پاس رزق تازہ وہاں جانے کے بعد بھی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر انسان اسی لیے جو صاحبان معرفت ہیں وہ ہمیشہ کس بات کی دعا کرتے ہیں, جو رمضان میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا دعاؤں میں, نہیں کہ اے خدا مجھے رزق عطا فرما کہ میں تیری سبیل میں تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤں. تو آل عمران اور سورہ بقرہ اس میں کیا ہے کہ جو مقتولین فی سبیل اللہ ہیں ان کا رزق یہاں سے جانے کے بعد بھی بند نہیں ہوتا جیسے باقی لوگوں کا بند ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے لیے کون سی اپرچونیٹی اللہ نے کھول کے رکھی ہے کہ اگر یہاں پر میں نے باقیات الصالحات بیج بوئے ہیں, جو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ نصیب دنیا حقیقتاً وہ ہے, نصیب دنیا آپ کا بینک بیلنس نہیں ہے, نصیب دنیا اس دنیا کے اندر وہ اچھائی کے بیج ہیں جو آپ بو کے جاتے ہیں کہ اس کا پھل آپ کو ملتا رہتا ہے, یہ حقیقتاً سال ثواب ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. آپ لوگ اس آیت کو اچھے طریقے سے جا کے دیکھیے گا گھر میں بھی, جو بوجھ تلے دبا ہوا ہے, مُثْقَلَةٌ جس پر ثقل ہے بوجھ لدا ہوا ہے, اگر وہ کسی کو پکارے کہ آؤ اور میرا بوجھ اٹھا لو, لا یحملو منہ شیئن, کسی ایک چیز کے بارے میں بھی وہ اس کو اس کے بوجھ سے بے نیاز نہیں کر سکتا. ولو کانا ذا قربا, چاہے وہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اب یہ ہمارا کمال ہے کہ جن باتوں کو خدا نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے اس میں بھی ہم کوئی گنجائش نکال لیتے ہیں کہ ہم پھر بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, کہ اتنی وضاحت کے ساتھ جو بات کر دی گئی ہے.
دوسری آیت
وہ تو خیر کلیئر ہے, وہ تو کلیئر ہے, وہ آیت تو اور پھنسا رہی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ,
جس کو اللہ اجازت دے گا.
من ذا الذی, کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے؟ الا باذنہ, اذن الہی نا. ہاں تو اذن الہی کس کو حاصل ہے؟ اور شفاعت بوجھ اٹھانے کو نہیں کہتے ہیں, اس بارے میں کو بھی ذہن میں رکھیے گا. شفاعت کا مطلب جیسے میں نے کہا تھا کہ امام آپ اس بات کو سوچیں کہ کیا آخرت میں شفاعت کا مطلب یہ کہ میں اپنا امتحانی پرچہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, امام کہیں گے ٹھیک ہے تم جاؤ میں تمہاری جگہ لکھ دیتا ہوں جوابات, کیا یہ شفاعت ہے؟
نہیں.
تو ولو کان ذا قربا, چاہے قرابت دار کیوں نہ ہو, کسی چیز کے بارے میں بھی اس کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ, کہ انما تنذر الذین, بے شک تم صرف انہی لوگوں کو انذار کر سکتے ہو, ڈرا سکتے ہو, جن کے یخشون ربهم بالغیب, جو اپنے رب سے بالغیب خشیت رکھتے ہیں. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, اور پھر وہی تزکیہ, اور جو تزکیہ کرتا ہے وہ کس کے لیے تزکیہ کرتا ہے؟ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور ایک آیت بس جلدی سے اور سن لیں اور میں بات پوری کر دوں. یہ بھی سورہ فاطر میں ہی ہے 34-35, یہ اس سورہ انشقاق والی آیت کو مزید سپلیمنٹ کرتی ہے. سورہ فاطر 18, اور یہ آیت ہے 34, جو سورہ انشقاق میں ہم نے کہا نا کہ جو لوگ کتاب یمین والے ہیں وہ ادھر جا کے مسرور ہوں گے پہنچنے کے بعد, اس سے پہلے کیا ہوں گے, وہ یہ آیت بتاتی ہے ہم کو سورہ فاطر والی. कि जन्नत में दाखिल होने के बाद वो कहेंगे वकालु الحمدو لله الذي اذهب عنا الحزن. जन्नत और बहिश्त में दाखिल होने के बाद वो कहेंगे कि हम्द है अल्लाह के लिए जिसने हमसे रंज को दूर कर दिया. मोमिन हकीकी का रंज कहां दूर होगा जाके? जन्नत में पहुंच के.
शुरू में हमारी बात हुई, आपने कहा कि वो तो यहां पे भी जन्नत
रंज नहीं. हाँ, लफी नईम. मैं ये बात अक्सर कह चुका हूं कि मुतमाइन होने में और मसरूर होने में फर्क है. मुतमाइन होने का मतलब ये होता है कि इंसान को ये बात पर एक इत्मीनान यानी एक सुकून हासिल होता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, खुदा की मदद मेरे साथ है, खुदा के इनायत का हाथ मेरे सर पर है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मसरूर है. मसरूर क्यों नहीं है? मसरूर इसलिए नहीं है कि जब तक, वही जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला है कि जब तक खुदा से मुलाकात ना हो उस वक्त तक ये फैसला नहीं हो सकता कि कौन गनी है कौन फकीर है. यानी हकीकतन इंसान को अपने मकाम का पता कहाँ चलेगा? जब हम वहां पहुंच जाएंगे. तो उससे पहले हर इंसान किस हालत में होगा? एक रंज वाली हालत. वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है.
हुज़्न में होते हैं ना रंज में होते हैं, तो वाज़े
आया नहीं, नहीं नहीं. लेकिन उसमें जो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून है वो दुनिया के हवाले से,
यानी कि दो तरह के हुज़्न हैं, एक है दुनिया की तरफ से और एक खुदा से दूरी की वजह से.
खुदा बिल्कुल सही. औलियाए खुदा का रंज जो हुज़्न है वो उस चीज की वजह से,
खुदा की यानी खुदा से दूरी है. दूरी
अब ये हर एक का, देखें हर एक का डिपेंड करता है. एक आम मोमिन का रंज ये है जन्नत नहीं तक नहीं पहुंच पाया. वली खुदा का रंज ये है खुदा तक नहीं पहुंच पाया, अभी असनाए राह में हूँ. इन्हें के जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो वो जुमला है आह आह मिन किल्लत ज़ाद व बुअद सफ़र. अभी इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसा इंसान ये बात कह रहा है आह आह. अभी आह तो वो रंजीदा इंसान ही करता है ना. आह 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 मिन किल्लत ज़ाद, सामान सफ़र कितना कम है, व बुअद सफ़र और सफ़र कितना तूलानी है. अब इस पर जैसे अयतुल्लाह जवादी आमली ने कहा है कि ये सफ़र खुदा में सफ़र है, न कि खुदा तक का सफ़र है. कि इमाम अली अलैहिस्सलाम खुदा तक सफ़र पे आ आह नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब इंसान कामिल खुदा में सफ़र कर रहा होता है तब उसे वो जो इन्फिनिट्यूड है ला महदूदियत है. बाहर ये दीगर और मसाइल हैं. اللهم صل على محمد.